نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سیرت نبی کے سلسلے میں اب جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے زیادہ کامیاب انسان تھے. کیونکہ سیرت کو پڑھنے سے پہلے جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل مقام کو نہیں پہچانیں گے ہمیں سیرت سے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. آج ویسٹرن معاشرے بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ دنیا میں جس شخص نے سب سے زیادہ دوسروں کو متاثر کیا, جس کو آپ کہہ کے انفلوئنس دیا, جس نے دوسروں کی زندگیاں بدلی, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے خوبیاں دی تھیں. آپ کی جو انیوژل قسم کی خوبیاں تھیں وہ ایک لیڈر کے طور پہ تھی. آپ نے اتنے مشکل معاشرے, یعنی جو ہم پیچھے بات کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور آیا تو اس سے پہلے انسانیت اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی. تھوڑا سا تو ہم نے شرک کو دیکھ لیا, اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم وہ حالات دیکھ لیں کہ جن کو آپ نے تبدیل کیا. میں آپ کو سوچ دینے کے لیے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ آج کے دور میں مسلمان اگر اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی بے دینی کو اور جہالت کو دیکھیں تو بعض دفعہ سوال کرتے ہیں کیا کریں. کوئی کہتا ہے میڈیا ہمارے ساتھ نہیں ہے اس لیے ہم کچھ کر نہیں پا رہے, کوئی کہتا ہے سائنس کی ترقی نہیں ہے, کوئی کہتا ہے ہمارے پاس ویپنس نہیں ہیں. ہے نا یہ کوسچن. بہت سارے لوگ مسلمانوں کی ناکامی کی وجہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ مسلمان ہیں اس لیے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے کامیاب ترین انسان تھے, اس کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جب آپ گئے تھے تو گھر کتنا گندا تھا. آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ گھر خوب گندا ہو اور چند گھنٹے میں کوئی چمکا دے تو اس میں کوئی خوبی ہوگی نا. انسانیت اتنی خراب تھی, اتنی گندی تھی. تھوڑا سا بات کروں گی اس دور کا جو کرنٹ ریلیجن عیسائیت, اس کے وہاں کیا حالات تھے, تاکہ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلا دین جو تھا وہ بھی اتنا پلیوٹیڈ ہے. کرسچینس بھی تو اسلام پہ ہی شروع ہوئے تھے. ایک سوال ہے, جیسے بھی ہم نے دیکھا کہ مکہ میں پہلا بت جو تھا وہ آیا اور اس کے بعد بتوں کی ڈوری لگ گئی اور آخر فتح مکہ کے موقع پر ان بتوں کو توڑا گیا, تو یہ کرسچینٹی میں یہ سب کچھ کیسے آ گیا. یہ ہے ٹاپک تھوڑا سا جس کو آپ اور میں دیکھیں گے. تو یاد رکھیے کہ کرسچینس کے تین معروف فیکٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, یعنی جب آپ دنیا میں آئے تو اس وقت کچھ لوگ تھے جو خود کو کسی دین پہ بھی نہیں کہتے تھے, یعنی کرسچین کہتے تو تھے لیکن آپ کہہ لیں کہ ان کا ذکر کرنا بھی بیکار ہے. وہ کسی طرح سے لگتے نہیں تھے کہ نبیوں کی نسل میں سے اور ان کی اولاد میں سے. ایک دوسرا گروہ تھا کرسچینس کا جو اپنے آپ کو جیوش کرسچین کہتے تھے, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو فالو کرتے تھے اور ایک قسم کے آپ کہہ لیجئے کہ جیوز ہی کی بدلی ہوئی شکل تھی. لیکن جو اصل آج کے دور میں کرسچینٹی کے اندر نظریات بدلے ہیں نا, یہ تیسری قسم کے گروہ جو اپنے آپ کو, آپ نے سنا نا پاپ, پاپ کے ساتھ جو تصور شروع ہوا ہے نا, انہوں نے پوری کرسچینٹی کو بدل دیا. حضرت عیسیٰ جب تک دنیا میں تھے لوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے تھے, اس وقت تک وہ لوگ بالکل صحیح توحید پہ تھے. لیکن سینٹ پال وہ شخص ہے جس نے پہلی دفعہ کرسچینٹی میں شرک شروع کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا گیا اور کچھ نے تو اس کو خدا بھی کہہ دیا. 300 سال تک عیسائی اس بارے میں بحثیں کرتے رہے کہ اصل میں حضرت عیسیٰ کون تھے, کیا وہ خدا تھے, کیا وہ خدا کے بیٹے تھے, کیا تھے وہ تھے. اب یہ ساری بحثیں چل رہی تھیں کہ اتنے میں کیا ہوا کہ روم کا ایک بادشاہ کرسچن ہو گیا. روم کا بادشاہ جب کرسچن ہوا اور اس نے جو کرسچینٹی کا سیکٹ ایڈاپٹ کیا نا, وہی تھا جو آج ہے ٹرینیٹی, شرک سے بھرا ہوا کرسچین. یہ ایسے جیسے آج کے کسی بہت بڑے ملک کا بادشاہ مسلمان ہو جائے, تو جب وہ مسلمان ہوتا ہے تو پھر اس ملک کے اندر اسلام زیادہ پھیلے گا نا. کرسچینٹی ایسے بگڑی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور خدا تک کے درجے میں پہنچا دیا. بالکل نام کے کرسچین رہ چکے تھے, جیسے آج بھی آپ دیکھیے کہ بہت سارے عیسائی ہیں لیکن وہ نام کے عیسائی ہیں. اس وقت حالات یہ ہو گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو اس وقت اگر کوئی عیسائی بھی تھے تو ان کا بھی اپنا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا. پھر اس کے بعد دیکھیے جو معاشرتی حالات تھے اس دور میں, بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا, عورت کو حق نہیں ملتا تھا, فحاشی اور عریانی کا کیا حال تھا کہ 10 قسم کے زنا معروف تھے جس کو لوگ نکاح کہتے تھے. ایک تو وہی شکل تھی جو آج ہے, اسلام نے اس کو قائم رکھا کہ کوئی کسی کی بہن جو اس کی بیٹی سے رشتہ مانگتا ہے کہ اس اپنی بیٹی کا یا بہن کا رشتہ میرے ساتھ کرو, حق مہر بھی ہوتا تھا, نکاح ہوتا تھا. عرب کے اندر موجود تھی یہ چیز, بہت تھوڑے لوگ جو تھے وہ اسی چیز پر چل رہے تھے. اسلام نے اس کو آگے رکھا کیونکہ اس میں کوئی خرابی نہیں تھی. لیکن اس کے برعکس بعض نکاح ایسے تھے کہ جس کے اوپر آج ویسٹ بھی شرمسار ہو جائے. بعض اب مرد خود اپنی بیویوں کو بڑے بڑے معروف لوگوں, جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشہور لوگ ہیں, گلوکار, اداکار, سیاستدان, ان کے پاس بھیجتے, کہتے کہ اس سے تعلق قائم کرو, اور گمان کیا تھا کہ اس سے بڑا عقل مند بچہ پیدا ہوگا, یعنی اپنی بیویوں سے زنا کرواتے تھے. بعض دفعہ ایک ایک عورت کے پاس 10-10 مرد آتے تھے, یعنی اس کے 10 بوائے فرینڈ ہوتے تھے, اور کبھی وہ پریگننٹ ہو جاتی اور بچہ پیدا ہوتا تو اس عورت نے جس کا نام لے دیا کہ یہ فلاں کا بچہ, اس کو ماننا پڑتا تھا. نسب اتنا بگڑ چکا تھا ان حالات میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے, یعنی آپ کی ابھی صرف پیدائش کی باتیں ہم کر رہے ہیں, کل سے انشاءاللہ ہم باقاعدہ اپنے ٹائم عراق کے ساتھ شروع کریں گے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے کیا حالات ہوئے اور کیا کچھ ہوا, لیکن اس وقت حالات یہ ہو گئے تھے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا, ایون میرڈ کپل ہے اس کا بچہ پیدا ہوتا تو جوتشی کو بلاتے, کاہن کو بلاتے, جو بچے کے فیچرز کو دیکھ کر بتاتا کہ یہ کس کا بچہ ہے. یہ تک نہیں پتا تھا کہ یہ بچہ ہے کس کا. نیوگ کے نام پہ آج بھی انڈیا میں ایک نکاح ہے. یہ ساری چیزیں اس وقت موجود تھیں. سود عام تھا, فرقہ واریت عام تھی, چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں قوم بٹی ہوئی تھی. آپ دیکھیے دنیا میں بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے اصلاح کی کوششیں کی, بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہوئے آئے. ہر دور میں بادشاہ بھی گزرے, حکمران گزرے, بڑی سلطنتیں بنی, لوگوں نے سرائیں بنائیں, علاقوں کو فتح کیا, لیکن جو چینج اور جو انقلاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں آیا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کارنامہ کیا تھا؟ اب یہ بات ہے جو بہت زیادہ درد کے ساتھ سننے اور سنانے کی ہے. آپ نے انسان کو نہیں, پورے کے پورے انسان کو اور اجتماعی انسان کو بدل دیا. آپ کا اصل کارنامہ کیا تھا کہ آپ کی دعوت کے ذریعے پورا معاشرہ ہی بدل گیا. صبغۃ اللہ کا ایک رنگ آیا. مسجد میں کوئی ہو یا بازار میں ہو, کوئی مدرسے میں ہے یا عدالت میں ہے, گھروں میں یا میدان جنگ میں, ہر جگہ صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ چھا گیا. ذہن بدل گئے, خیالات بدل گئے, نقطۂ نظر بدل گئے, پوائنٹ آف ویو چینج ہو گئے. آپ کی وجہ سے لوگوں کی عادتیں بدل گئیں, طور طریقے بدل گئے, رسم و رواج بدل گئے, حقوق اور فرائض کی تقسیم جو لوگوں نے اپنے طور پہ کی تھی, عورتوں کو یہ دینا ہے, مردوں کو یہ دینا ہے, وہ سب بدل گئی. حتیٰ کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خیر اور شر کے معیار بدل گئے, حلال اور حرام کے پیمانے بدل گئے, قانون اور دستور بدل گئے, جنگ اور صلح کے طریقے بدل گئے, معیشت کے طریقے بدل گئے, تمدن بدل گیا, پوری دنیا میں ایک اپس اینڈ ڈاؤن ہوا. آخر کیسے؟ مین آف چینج انگلش میں کہتے ہیں, دا مین ہو شوک دارت, وہ ایک مرد جس نے پوری دنیا کو ہلا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے اتنا بڑا کام لیا کہ بدو, گمار, اجڑ, جاہل دنیا کے امام بن گئے. ننگے پاؤں چلنے والے, اونٹوں اور بکریوں کے پیچھے بھاگنے والے پوری دنیا کے امام بن گئے. آخر کیسے؟ میں آپ کو سمجھانے کی خاطر آج کے دور کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہوں کہ آج عمومی طور پہ, ہر جگہ نہیں ایسا لیکن عمومی طور پہ, کیا یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ ویسٹرن لوگ یا نان مسلم لوگ آرگنائزڈ ہوتے ہیں, ان کے ادارے, ان کی سڑکیں, ان کے ملک خوبصورت ہوتے ہیں, صفائی بہت ہوتی ہے, ایٹیکیٹڈ ہوتے ہیں, تھینک یو بولتے ہیں. ہم نے تو اب اوپر کے نارتھ میں بھی جا کے دیکھ لی ہے نا. میں سوچ رہی تھی یہاں بھی سڑکیں ویسی ہیں جیسی اوسلو کی ہیں, بلکہ وہاں کی زیادہ اچھی ہے. ایسے لگتا ہے کارپیٹڈ ہے. یعنی یہ کام کرتے ہیں تو دل لگا کے کرتے ہیں, ہے نا یہ کانسیپٹ. چلیے ذرا اس کا اپوزٹ دیکھیں. کیا آج ہم امت مسلمہ اپنے بارے میں یہ کمپلیکس نہیں رکھتے؟ پاکستان میں بنی ہے چیز نقلی ہوگی, یہ جعلی ہوگی, یہ جلدی ٹوٹ جائے گی, یہ میڈ ان پاکستان ہے, بس چھوڑ دو یہ بیکار ہے. سڑکیں ہماری ٹوٹی ہوئی, چیز بنتی ہے بڑی خوبصورت, 2-4 سال بعد جا کے دیکھے تو وہاں چیزیں لٹک رہی ہوتی ہیں, ہے کہ نہیں کانسیپٹ. آج ہم اپنے مسلمانوں کو جب اس طرح سے دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہم کبھی نہیں بدل سکتے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی زیادہ بگڑی ہوئی قوم کو بدل کر دکھایا. دوسری طرف آپ دیکھیں تو مسلمان آج فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ نہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مسجدیں الگ ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے, عرب چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں بٹا ہوا تھا, فرقہ واریت, قبیلے. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا بچپن سے کتابوں میں, حجر اسود کی تنصیب کا موقع, جب خانہ کعبہ کی رینوویشن کی تو اب حجر اسود اترا ہوا تھا, اب اس کو واپس لگانا تھا. اس بات پہ شروع ہو گئے جھگڑنا کہ کون لگائے گا. وہ قبیلہ کہہ رہا ہے ہم لگائیں گے, وہ کہتی ہے جماعت ہم لگائیں گے, وہ گروہ کہتا ہے ہم لگائیں گے, جھگڑا شروع ہو گیا. کہا چلو جاتے ہیں محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, ینگ مرد تھے اب, تھے 20-25 سال میں. لوگ آپ کے پاس آئے, کہنے لگے ہمارا کوئی تصفیہ کرے, یہ تو لڑ لڑ کے مر رہے ہیں. کہا اچھا سارے چاہ رہے ہیں کہ ہم لگائیں, ادھر آؤ ایک چادر لے کر آؤ. चादर लाएंगे, कहा उसको नीचे बिछाओ। उसके बाद आपने वो हजरे अस्वद उसके अंदर रखवाया, कहा अब सारे इस चादर को चारों तरफ से पकड़ लो। चादर बड़ी करती ना, सारे खुश हो गए। ये हालात, मैं पूरे यकीन से आपको ये बात कह सकती हूँ, आज हालात इतने बुरे नहीं हैं जितने आपके दौर में थे। चलिए आज हम मुसलमानों के पास क्या नहीं है, 1 बिलियन से ज़ायद हैं हम, दुनिया का सबसे अमीर मुल्क मुसलमान मुल्क है, सबसे अमीर फर्द यानी एज अ पर्सन मुसलमान शख्स है, सबसे बड़े रिसोर्सेज यानी माइंस मादनियात तेल के कुएं मुसलमानों के पास हैं, आपको तय कि गोल्ड और डायमंड मुसलमान मुल्कों में मौजूद है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन आज वो चेंज क्यों नहीं आ रहा, यानी मैंने वो पूरे हालात पढ़े, कल से लेकर अब तक पढ़ रही हूँ, बहुत कुछ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बात बोझल ना रहे कि आप बस इंजॉय करें। क्रिश्चियनिटी को देख लें, मिस्र के हालात, मैंने पूरी दुनिया के हालात उस वक़्त के पढ़े कि इंडिया में क्या हो रहा था, बाबल में क्या था, नैनवा में क्या था, यूनान में क्या था, चाइना में क्या, हर तरफ दुनिया में नफसा नफसी पड़ी हुई थी, लड़ाइयाँ झगड़े इख्तलाफात इस तरह से लोग थे कि दुनिया रहने से ज़्यादा यहाँ से जाने वाली चीज़ थी, और जुल्म व बर्बरियत इतनी थी कि जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस, जो हुक्मरान बनता था वो लोगों पे जुल्म करता था। और उस वक़्त भी चंद बड़ी ताकतों ने, रोम और फारस और रोम और ईरान एक ऐसे थे कि जिन्होंने सारे लोगों का गला घोंटा हुआ था, हर जगह वो उनके ऊपर मोनोपोलीज थी उनकी, वो अपनी अथॉरिटीज़ रखते थे, इंसानों को जानवरों की तरह रखते थे। आपको पता है कि नॉन ज्यूज हैं उनको जेंटाइल और गोयम्स कहते थे, जेंटाइल और गोयम क्या है, जानवर बेजुबान है, वो कहते हैं इनको भेड़ बकरों की तरह ले लो कर लो। और इंसान बिल्कुल दुनिया में नफ्स परस्ती के पीछे और ऐश परस्ती के पीछे पड़ चुका था, जिसको गलबा मिलता था वो दूसरों के स्याहो सफ़ेद का मालिक हो जाता था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे वक्त में अल्लाह ने भेजा, क्या कारनामा था आपका कि आपने लोगों की सोच बदल दी, ये क्या था कि जिसने लोगों को बदला आपने लोगों का दिल बदला। आपका तरीका तालीम बड़ा खूबसूरत था, और नबी सल्लम इस दुनिया में जो भेजे गए थे ना, वो एक इनकलाब बरपा करने वाले लीडर बनाकर भेजे गए थे। जो काम कल नबी सल्लम से हुआ ना, आज उम्मत मुस्लिमा से अल्लाह ने वही काम लेना है। और इस्लाम की शान पता क्या है, उभरना, दबता नहीं है। सच्चा मोमिन कभी दबके नहीं रहेगा, सच्चा मोमिन कभी गलत चीज़ों को नहीं मानेगा। आप कह लें कि पूरी चारों तरफ की जो अंधेरियां थी उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक मुहसिन इंसानियत की शमा उजागर की और उनको लोगों के लिए रोशनी बनाकर पेश किया। लोगों ने शुक्र का कलमा पढ़ा था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लीडर के तौर पे सामने आ गए। और आपको पता है कि इर्द गिर्द आद और समूद की जो बस्तियाँ, कौम सबा और अदन, अदनान और यमन की जो सल्तनतें थी, हर तरफ ऐसे था वहशत तारी हो गई है, बर्बरियत थी, शराब पानी की तरह पी जाती थी, जिना और जुए से इस तरह का लोगों का ताल्लुक था कि लोग पैदा होते बच्चे का नसब नहीं जानते थे, जुए में अपनी बीवियों को हार जाते थे। फिर इसी तरह आप देखिए कि जो खाना काबा के मुजावर बने हुए थे ना, वहाँ भी बड़ी सियासतें थी। वो कहते थे हम पानी पिलाने पे, कोई कहता था हम हजरे अस्वद के मुहाफिज हैं, कोई कहता था हम काबा की जो दरवाज़ा है उसकी चाबी के मुहाफिज हैं। यानी सारी बात का खुलासा कर दूँ कि ऐसे हालात में वो एक शख्स उठा, तब्दीली का पैगाम बन गया। और कैसे उठा, तन्हा अकेले, एक रब इसमें रबी कल्लज़ी खलक, खलक अल इंसान अमिन अलग, वहाँ से निकले, आए नबी सल्लम अपनी बीवी को पैगाम देते हैं कि मेरे पास आज कोई अनयूजुअल बात हुई है। वो आपको वरका बिन नौफल के पास ले जाती हैं, उनसे जो ख़बर मिलती है कि आपके साथ जो मामला होने वाला है वो आपको पता है। और ऐसे वक्त में आप देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम शुरू किया कि ना असबाब, ना साथी, ना टीम है, ना रिसोर्सेज है। और रोम और ईरान दो बड़ी ताकतें थी जो इस्लाम के पैगाम के आगे एक बैरियर बन के खड़ी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दो बड़ी ताकतों यानी रोम और ईरान लिख लीजिए, उस वक़्त की दो सुपर पावर्स थी, और इस्लाम एक तीसरी ताकत बनी। और एक ऐसा शख्स ताकत बन रहा है जिसके पास असलहा भी नहीं, टूटी हुई तलवारें होती थी। आपको पता है कि गज़वा बदर में मुसलमानों के पास तलवारें भी पूरी नहीं थी, टाखियाँ बांधी होती थी, कपड़ों की धज्जियाँ बांध बांध कर अपनी लकड़ियों के ऊपर ला कर रखते थे। वो काशा आगे नबी सल्लम के पास का ला कि नबी मेरी तलवार टूट गई है, कहा मेरे पास भी कुछ नहीं है। इतने में देखा तो पास एक लकड़ी का टुकड़ा गिरा हुआ था, नबी सल्लम ने उसको पकड़ा, मोजज़ा देखे कि अल्लाह के नबी के हाथ में आते हुए वो चमकती हुई तलवार बन गया। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों तक हज़रत उकाशा ने वो तलवार अपने साथ रखी और फ़ख्र किया करते थे कि अल्लाह के नबी ने यह तलवार मुझे दी है, मैं इसका हक अदा करूँगा। आज हम असबाब की बातें करते हैं, हम हालात की बातें करते हैं, ना तो असबाब अच्छे होंगे ना हालात अच्छे होंगे। तो तब्दीली का नुक्ता आगाज़ फिर कहाँ से हुआ? किरदार। लिखिए, किरदार साजी चाहिए, करेक्टर बिल्डिंग। आज के मुसलमानों को करेक्टर बिल्डिंग करने की ज़रूरत है। झूठ के करीब भी ना गुजरे, धोखा दे ना ले। लोग कहें कि ये मुसलमान वो होता है जो धोखा नहीं देता, मुसलमान वो होता है जो झूठ नहीं बोलता। और आप एक निजात दहिंदा बनकर तशरीफ़ लाए थे। अल्लाह ताला ने उस दौर के बिगड़े हुए लोगों को हिदायत के रास्ते पर लाने के लिए जिस शख्स का इंतखाब किया वो यतीम था। आपने फरमाया कि अल्लाह ने दुनिया पर नज़र डाली और उसमें से कुरैश को चुना, फिर मक्का को चुना। आपके ज़रिए अल्लाह सुबहाना ताला ने एक नई कौम उठाई। किस तरीके से ये सब कुछ हुआ, ये आपके मेरे के लिए बहुत अहम है। तो मैं और आप इस सारी बात को सुनने के दौरान कहें क्या और सोचें क्या, कि आज अगर आप और मैं सही माने में नबी सल्लम के उसवे हसना पे चल पड़े ना, आपके रोल मॉडल बने, ये सदी, ये जिस पे अभी हम दाखिल हुए ना 2000, ये सदी इस्लाम की सदी होगी, ये मुसलमानों की सदी होगी। शर्त एक है कि मुसलमान नबी सल्लम को रोल मॉडल बना लें। मैन ऑफ चेंज, रेवोल्यूशनरी मैन, इनकलाबी मैन, मर्द मोमिन, ये गाजी ये तेरे पुरसरार बंदे जिन्हें तू ने बख्शा है ज़ौके खुदाई। दो नीमिन की ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। इन साहबा वो थे कि जिनके आगे पहाड़ आ जाता तो पहाड़ डर के हट जाता था कि तुम गुजर जाओ, हम तुम्हारे सामने नहीं आते। इसके बरक्स आज वही उम्मत है और रोती है। आज आप देखिए, मुसलमान पूरी दुनिया में दूसरों की गलत चीज़ों को नहीं कबूल कर रहे। हम गलत चीज़ें कबूल करते हैं, वो तो हमारी नहीं कबूल करते। आज हमने सूद को कबूल कर लिया, लेकिन उन्होंने इस्लामिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को कबूल नहीं किया। आज हम जिन मुल्कों में जिन जगहों पे जाते हैं, हम कहते हैं जी मजबूरी है उनके लॉज को मानना। तो हमारे अपने मुल्कों में आप दूसरों को छोड़िए, अपने लोग भी अभी इस्लाम के निज़ाम पे नहीं आते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल कामयाबी क्या थी कि आपने किरदार बना, तरीका क्या था, क्योंकि इसको लेकर ही फिर इंशाल्लाह हम चलेंगे। आपने सबसे पहले अफराद तैयार किए, पर्सन्स, पर्सनैलिटीज़। हम पहले जगह बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, इदारे बनाते हैं, बिल्डिंग्स ख़रीदते हैं, फिर कहते हैं हमें ये भी चाहिए, हमारी ये रिक्वायरमेंट्स है, वो हैं वो हैं। नहीं, आपने दारे अरकम में काम शुरू किया था। हज़रत अरकम का घर था, आज भी है। अगर आप जाए ना मक्का में सफ़ा मरवा से आगे तो उधर लिखा होता है, अब घर नहीं है लेकिन उसकी निशानी मौजूद है। सबसे पहला मदरसा जहाँ सहाबा ने इल्म लेना शुरू किया वो हज़रत अरकम का घर था, जो कुरान की वही उतरती अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को सिखाते। और इतना प्रेशर था कि जब खबर हो गई ना कि यहाँ कुछ मुसलमान रोज़ मिलते हैं या अक्सर मिलते हैं, तो उधर भी ख़तरा शुरू हो गया। वजह क्या है कि लोग नहीं चाहते कि किरदार बदले। और आप देखिए 13 साल, अब ज़रा थोड़ा सा आप अपने ऊपर लें। आप और मैं कहाँ बैठ के कुरान सीखा, नरम गरम कुर्सियाँ, आरामदेह माहौल है ना। इसके बावजूद भी बाज़ लोग कहते नहीं, थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, लंबा हो जाएगा, ये होगा। सहाबा कराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब काम शुरू किया, जब नमाज़ पढ़ते थे ना तो नीचे कंकरियाँ होती थी, ये माथों पे कंकरियों के निशान पड़ जाते थे। जिस जगह पे खड़े होकर क़याम करते थे, पाँव के नीचे कांटों की तरह पत्थर चुभते थे। एक तो बाहर से जुल्म सितम शुरू हो गया। अबू बकर सिद्दीक ने हज़रत बिलाल को आज़ाद कराया था, क्योंकि उमैया जो मालिक था वो हज़रत बिलाल को इतना टॉर्चर करता था कि बिलाल जो थे वो तड़प तड़प जाते थे लेकिन हटते नहीं थे। ऊपर से इस्लाम पे जुल्म हो रहे थे और अंदर से आयतें कौन सी उतर रही थी जो सहाबा का तस्किया कर रही थी। आप सारी मक्की सूरतें पढ़े, कुरान की ज़्यादा सूरतें हैं ही मक्की, तौहीद, रिसालत और ईमान बिल आखिरा। आज मैं और आप चाहते हैं ना, दिल से चाहते हैं ना कि हमारे हालात बदल जाएँ। चले पाकिस्तान से बात शुरू कर दें, पाकिस्तान के हालात बदल जाए। मैं आप इधर बैठे बड़े दर्द रखते हैं, और एक देखिए कि एक फ़िज़िकल चीज़ें होती है ना। लोग कहते हैं लोग गर्मी भी हमारे ही मुल्कों में है, लोड शेडिंग भी हमारे ही नसीब में है, सड़कें भी हमारी ही टूटी हुई। आप लोगों को तो दुनिया में भी अल्लाह ने इतनी अच्छी जगह दी है। अल्लाह ने टूटी हुई सड़कों के साथ तो नहीं पैदा किया था। और आज अगर इतनी गर्मी है तो उसकी वजह आपको पता है क्या है? हर घर में चार चार एसी चल रहे, तो बाहर आपके क्वार्टर में रहने वाले गरीब भुन रहे हैं। आपको क्या फ़र्क पड़ता है बिजली जाने से? नहीं, आपका जनरेटर ना चले तो आपका जीपीएस है, जीपीएस ना चले तो कन्वर्टर रखे हुए। अमीरों को तो फ़र्क नहीं पड़ता। یہ آج ہم نے خود کیا. اور قرآن نے دو لفظوں میں ایک آیت میں پیش کر دیا کہ زہر الفساد فی البری والبحری بما کسبت ایدی الناس. یہ مکہ کے اس دور کے حالات ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے, ہر طرف فساد ہی فساد تھا, ڈس آرڈر, ڈس آرگنائزیشن. جیسے آپ یہاں ہیں تو ہر چیز ہی بکھری ہو, کوئی کمرہ آپ کو ٹھیک نہ لگے تو آپ کہیں گے ادھر آج کیا ہو گیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈا مزاج دیا. آپ نے کس طرح ایک سیسہ پلائی دیوار کی طرح کفر کے آگے کھڑے ہو کر وہ ساری ان کی رکاوٹیں اپنی ذات پہ سہلی جو وہ لوگوں کی طرف لانے والے تھے. تو آج بھی مجھے آپ کو یہی کرنا ہے, لوگوں کو اپنا مرنا یاد آ جائے. آج آپ دیکھیے کہ سچ بتائیں, ایک عام مسلمان اور ایک عام کافر, کیا دونوں کے لائف سٹائل میں کوئی فرق ہے؟ وہ بھی صبح اٹھ کے گھر سے روٹی دھندے کے لیے نکل آتا ہے, وہ بھی نکلتا ہے. اس کو بھی پتہ ہے کہ بچے نے شروع سے 4 سال یا 3 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کرنا ہے تو 20-25 سال کی عمر تک صرف پڑھنا ہے. اور اس کو بھی کیریئر چاہیے, اس کو بھی کیریئر چاہیے. وہ دنیا داری کے ناطے سے اپنی چیزوں کو پانے کے لیے محنت کر رہے, اور ایک مسلمان بھی وہی کچھ کرتا. تو میں نے اپنے یہاں وہ سیرت نہیں پڑھنی جو عام طور پہ پڑھتے ہیں. اگر آپ کو باقاعدہ وہ سیرت جو بالکل ایک سن اور ڈیٹ اور تاریخ سے, تو ماشاءاللہ تجلیات نبوت بہترین ہے. ہم اس دفعہ جو سیرت پڑھیں گے نا, یہ محسن انسانیت کے طور پہ کیسے کہ نبی نے انقلاب کیسے پیدا کیا, اور آج میں اور آپ اس دنیا میں انقلاب کیسے لا سکتے ہیں. تاکہ صرف پڑھنا نہیں, معلومات نہیں چاہیے, انفارمیشن نہیں چاہیے, آپ کے دل پہ آئے. ذہن کا سفر نہیں ہے سیرت کا. آپ مطمئن نہ ہو جائیں کہ چونکہ اللہ کے نبی کے امتی ہیں تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں. نہیں, بدر کے موقع پہ آئے زندگی میں تو نکلنا پڑے گا, پھر نکلیں گے. احد آئے گی تو جائیں گے, احزاب آئے گی جائیں گے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فوج نہیں تھی. میں اکثر بات کرتی ہوں, چلے آپ کے ساتھ بھی کر دیتی ہوں, کیونکہ ہم آج پچھلے دور کو آج کے دور کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں نا. مثال ہے کہ اسلام آ جاتا مسلمانوں میں, حقیقی معنوں میں اسلام. چلے ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں پاکستان کے اتنے بڑے مسائل ہیں, آپ کہتے ہیں کہ اسلام لے آؤ تو ایڈ تو بند ہو جائے گی. مثال لیتے ہیں, ہم صرف سمجھنے کے لیے سوچتے ہیں کہ پاکستان کو امریکہ سے ایڈ ملتی ہے, اور اگر پاکستان میں اسلام آ گیا جو امریکہ کو اچھا نہیں لگے گا, مثال ہے, تو وہ اپنی ایڈ بند کر لے گا. مان لیتے ہیں آج اسلامی شریعت نافذ کی تو وہاں سے ایڈ بند ہوئی, لے لیجیے اپنی ایڈ, جائیے. ایڈ کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ جو باہر کے ملکوں سے ایڈ ملتی ہے نا, مسلم ملکوں کو, کسی کو بھی ملتی ہے, اس سے آپ کا میرا سروکار نہیں ہے. ہر ایک ڈالر جو ہمارے ملکوں میں غیروں سے آتا ہے نا, اس میں سے صرف 10 سینٹس گورنمنٹ کے کھاتے میں جاتے ہیں, 90 سینٹس یعنی اس کے 90 پیسے اس ملک کے سفیروں, مشیروں, ان کی امبیسیز, ان کی تنخواہوں میں واپس چلے جاتے ہیں. اور وہ جو 1% بھی گورنمنٹ کے کھاتے میں آتا ہے, وہ آگے کرپشن کے ہاتھوں میں اور غلط کرپٹ لیڈرز کے ہاتھوں سے پتہ نہیں عوام کو کیا ملتا ہے. آپ انہیں کہیے جائیے لے لیجیے اپنی ایڈ, ہمارے خرچے کیسے بچیں گے؟ نمبر ایک, آپ دیکھیے کہ مسلم ملک میں کوئی ایک فوج یا آرمی کا شعبہ نہیں ہوگا. کک آؤٹ. آج ہمارے ملکوں میں دفاع کے نام پہ کروڑوں ڈالر لگتا ہے تنخواہیں فوجیوں کی, سپاہیوں کی. کیوں, کہاں سے آئے گی فوج؟ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کیا تھا؟ آپ نے کیسے انقلاب پیدا کیا؟ مسجد نبوی میں ایک چبوترہ تھا, اصحاب صفہ کے نام پر وہاں کچھ لوگ علم حاصل کرتے تھے, باہر سے آئے ہوئے تھے, غریب بیچارے فقیر تھے, وہیں رہتے تھے, وہیں کھاتے تھے, سارا وقت دین, قرآن, اسلام, حدیث سیکھتے تھے. احد کی پکار لگی, اصحاب صفہ چلیے. جن کے ہاتھوں میں یہ قلم ہوتے تھے نا, عام دنوں میں جنگ پڑنے پہ یا جنگ یا دشمن کے حملے کی صورت میں, وہ انہی ہاتھوں سے قلم گرا کے تلواریں پکڑ کے میدان جنگ میں لڑ لڑ کے آ جاتے تھے. وہ جنگ ختم ہوئی, واپس آ کے قلم اٹھا کر علم لیتے تھے. یہ کرنا پڑے گا. مسلمان ملکوں کی فوج نہیں ہوتی, کیونکہ ہر بندہ فوجی ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا, آپ سنتے ہیں جنگوں میں لوگ نکل پڑے, قافلوں پہ نکلے, تبوک میں سارے چلے گئے, بدر میں اتنے چلے گئے, تو وہ کوئی اناؤنس قسم کی جنگ نہیں ہوتی تھی, اناؤنس لوگ نہیں ہوتے تھے, یہ سارا کچھ اندر سے ہی ہوتا تھا. کیوں کہ لوگ تو تڑپ رہے ہوتے تھے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات سننی ہے اور اس کو ماننا ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جب سچا اسلام دنیا میں آتا ہے نا, تو اس کے بعد جو زندگی کے اندر فالتو اضافے ہیں نا, وہ ختم ہو جاتے ہیں. جب بالکل ابتدائی دور تھا مدینہ کا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تو ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنے گھر میں ایک کمرہ تھا آلریڈی, اس کے اوپر ایک اور کمرہ بنانا شروع کر دیا. آپ نے وہاں کھڑا ہو کے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ذرا اپنے گھر کو بڑا کر رہا ہے, سجا رہا ہے. تو آپ نے بس ایسے ہوں کہہ دیا، یعنی ناگواری کا احساس، کچھ نہیں کہا اور چلے گئے. بعد میں وہ شخص آیا، کہا تمہیں پتا آج ادھر سے کون گزرا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے. اچھا، کہا ناگواری سے دیکھا تیرے گھر کو، ان کو اچھا تو نہیں لگا کہ ایک طرف اسلام کو اس وقت پیسے پیسے کی ضرورت ہے اور یہ گھر پہ ایک اور گھر بنا رہا ہے. صحابی نے کدال لیا، وہ کمرہ گرا دیا، کہا مجھے وہ گھر چاہیے نہیں جو گھر میرے نبی کو مجھ سے ناراض کرے. اب یہ بات کہہ کر 3 سیکنڈ خود ہی سوچ لیں کہ آج ہم مسلمانوں کے اور نان مسلموں کے گھر بنانے، سجانے، لینے، خریدنے، بیچنے کے کوئی فرق ہیں طریقے؟ اسلام کبھی بھی نہیں آئے گا. میں آپ کو سچ بتا دوں، یہ دو رنگی چال کے ساتھ اسلام نہ آیا نہ آئے گا. کفر اور اسلام دو مختلف چیزیں ہیں، گرم اور ٹھنڈی چیز ہے. ایک برتن میں رکھیں گے نا تو اسلام کی گرمی تو ختم ہو جائے گی، لیکن کفر کی بری ٹھنڈک بھی نہیں آئے گی. اس کے لیے آپ نے ایسے لوگ تیار کیے. شراب حرام ہوئی تو کیا ہوا؟ سنا ہوگا آپ نے واقعہ، منہ پہ لگے ہوئے جام ٹوٹے تھے، مدینہ کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہنے لگی تھی. یہ ایکسیپٹنس کہاں سے آئے گی؟ یہ آپ کا معجزہ تھا، آپ نے لوگوں کے دل بدلے، دل پکڑ ہی لیے. آپ نے لوگوں کو خدا خوفی کا اتنا بڑا درس دیا اور اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا احساس اتنا پختہ کر دیا کہ لوگ نافرمانی کا سوچتے نہیں تھے. آج بھی آپ دیکھیے خانہ کعبہ میں ہر سال حج اور عمرے کے لیے جانے والے لوگ تھوڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو تصور بھی نہیں تھا کہ اتنے لوگ اسلام کے نام پر وہاں جمع ہوں گے، نہیں تھا نا، آج زیادہ ہیں. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ لاکھوں لوگ حج اور عمرہ کر کے آتے ہیں یا وہاں دعائیں مانگ کے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں سن بھی رہا، قبول بھی کر رہا؟ اور جتنے پروٹوکول سے اس وقت حج اور عمرے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پیکیجز ہیں، شاید 5-6 ہزار ڈالر لگا کر لوگ ایک عمرہ کرتے ہیں امریکہ سے آنے والے. اصل کیونکہ اندر وہ کردار نہیں ہے، یہ صرف اوپر کی باتیں. اور میں کہتی ہوں کہ یہ اتنی تلخ حقیقتیں ہیں جس کو دینداروں کو، لوگوں کو بتانا پڑے گا، پھر اسلام آئے گا. اس کے برعکس لوگ کیا سوچتے ہیں کہ نہیں، جو سب کر رہے ہیں آپ بھی کریے. جب آپ دوسروں والے کام کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی دوسروں والی باتیں ہوں گی. تو لہٰذا اس دفعہ جب ہم سیرت پڑھیں گے نا، خاص طور پہ اس مقصد انسانیت کے ٹاپک کے اندر، تو اس میں آپ کو چند چیزیں ملیں گی، اس کو نوٹ کر لیجئے گا. سب سے پہلی چیز یہ ہے، اسلامی ریاست کیسی ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ نام کی جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایگزیمپلری مثالی قسم کی ریاست قائم کی، اس کے کیا بیسکس تھے؟ بس آپ وہی بیسکس اس پاکستان پہ لگا لیجئے، وہی سعودی عرب پہ لگا لیں، اور دنیا کے ہر ملک میں آہستہ آہستہ وہ چیزیں چلی جائیں گی. ٹھیک ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کن بنیادوں پہ قائم کی تھی؟ دوسری چیز یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک دھبا ہے آج کے دور میں کہ آپ نے بہت ساری جنگیں لڑیں. بس آپ نے چھوٹے چھوٹے مارکے بھیجے، سرایا تھے، کچھ تھے. آپ کو پتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو مارکے تھے نا، ان کو نکال دیں تو ٹوٹل 5-6 جنگیں بنی ہیں آپ کے پورے 10 سالوں میں مدینہ کے. مکہ میں تو رہتے ہوئے ایک جنگ بھی نہ ہوئی. انشاءاللہ ہم اس دفعہ سیرت ٹاپک وائز کریں گے، مکی دور اس کی کہانیاں ہسٹوریکلی دیکھیں گے، پھر مدنی دور ہے کیسے چینج آئی، ہجرت آئی، پھر جنگوں کا ٹاپک اکٹھا چلے گا. پھر اسی طرح سے آپ کو پتا ہے کہ بدر، احد، احزاب، خیبر، فتح مکہ اور حنین اور اوتاس، یہ ہے چند نام جو بڑی بڑی جنگوں کے آپ کو مجھے دکھتے ہیں. اس سے زیادہ نام آپ کو مجھے نہیں دکھتے. پھر انشاءاللہ اس سیرت کے سفر میں ایک اور چیز ہم لوگ دیکھیں گے، اور وہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی مارکے کیے ٹوٹل پورے 10 سال میں 759 لوگوں کی جانیں گئی تھیں، ٹوٹل اتنے لوگ مرے تھے. اس کے جواب میں مسلمانوں کو 10 لاکھ مربع میل، یعنی 10 لاکھ مربع میل کو آپ کہہ لیں کہ اسکوئر مائلس، اتنے بڑے علاقے میں اسلامی نظام قائم ہو گیا. یعنی اتنے تھوڑے لوگوں کا خون بہا اور اتنی دنیا میں اللہ کا نام کیسے بلند ہوا، یہ آج کے دور میں دیکھنا ہے. آج تو آپ ایک دن کی اخبار کی سرخیاں پڑھ کے دیکھ لیں، کسی ایک ملک میں جو مسلمانوں کے اوپر بام گرائے جاتے ہیں تو ایک دن میں ہزاروں ہیں. ٹوٹل 750 لوگ مارے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جنگوں میں. تو کیا لیڈرشپ تھی کہ جس کی بنیاد پہ آپ کو اتنا فائدہ ہوا کہ لوگوں کو کم مارا لیکن فائدے بہت سارے ہوئے. پھر ایک اور چیز جس پہ ہم انشاءاللہ بہت بات کریں گے، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی. آج ویسٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کچھ حملے ہیں، مثلا بہت ساری شادیاں کی، عائشہ کے ساتھ شادی کر لی اتنی چھوٹی عمر میں، اور آپ کی تو 9 بیویاں ایک ساتھ رہیں حالانکہ عام مسلمانوں کو تو 4 ہیں۔ آج آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی پر یہ الزام ہے، اور بعض دفعہ ہم شرمسار ہو جاتے ہیں، اچھا ہاں اب کیا کریں بس یہ وہ۔ حالانکہ اگر آپ کلوزلی دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی، پہلی شادی آپ کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ 25 سال کا ایک جوان لڑکا جو بالکل شادی کے لیے تیار ہے، اس کی شادی 40 سالہ عمر کی ایک عورت، 15 سال بڑی تھی حضرت خدیجہ، بچوں کی ماں تھی، بیوہ تھی، متعلقہ تھی۔ اللہ کے نبی نے ان کی زندگی میں کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ اب آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جس معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا نام لیا، ایک نے بھی آپ کے اوپر اس پہ اعتراض نہیں کیا آپ کی شادیوں پہ، لیکن آج آپ دیکھیے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد آج لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ رنگیلا رسول سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ نے شادیاں کیسی کر دی ویسی کر دی۔ 25 سال حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے، آپ میں سے بہت ساروں کی شادیوں کو بھی 25 سال کوئی نہیں ہوئے ہوں گے، ایک لمبا وقت ہوتا ہے۔ 55 سال کی عمر کے جب آپ ہوئے، 55 ایئرس کی ایج تک آپ ایک عورت کے ساتھ رہے۔ جوانی کی عمر تو وہ ہوتی ہے نا جو 20-25-30 سال کی ہے۔ ذرا آپ سوچئے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ایسا کوئی چھچورا کردار تھا؟ ہر مہینے 3 روزے رکھنے والا شخص، ہر پیر اور جمعرات کو روزے سے رہنے والا، جس کے گھر میں کبھی روٹی بھی نہیں ملے، کہیں کھجوریں ہیں، سوکھی روٹی ہے، زیتون کے تیل پہ گزر بسر ہوتی ہے، ہر وقت جنگیں ہیں، خطرے ہیں، اور راتوں کو نفل اور دن میں اپنی بیویوں کے ساتھ کام کریں جن کا اللہ کے آگے رو رو کے ورم آ جائے، پاؤں پہ سوج جائے، کیا ایسے شخص کو آپ یہ کہیں گے کہ نعوذ باللہ ان کی راتیں بڑی شوخ تھی، وہ شادیاں کرتے تھے اور حریص تھے؟ آج وہ لوگ ان پہ باتیں کرتے ہیں جن کی 10-10 گرل فرینڈز ہو سکتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس سیرت کے سفر میں اس پہ بھی بات کریں گے کہ آپ کی بہت ساری شادیوں میں حکمتیں کیا تھیں، جس میں ایک حکمت تھی کہ آپ نے پورے عرب کو جوڑ دیا تھا۔ قبائلی سسٹم تھا عرب لوگوں میں، جس خاندان میں شادی ہو جاتی تھی نا، وہ قبیلہ ایک قسم کا آپ کا ڈیپینڈنٹ ہو جاتا تھا۔ آپ کی بہت ساری شادیاں آپ کی دعویٰ کا حصہ تھیں، دشمنی دور ہوئی۔ حضرت زینب جو تھی وہ ابو جہل کے خاندان سے تھی، جب وہ شادی ہوئی اس کے بعد ابو جہل کبھی آپ کے سامنے کھل کے نہیں آیا۔ اسی طرح دیکھیے، ابو سفیان کی بیٹی آپ کے نکاح میں آ گئی تو ابو سفیان کو اللہ نے اسلام دے دیا۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن آخری چیز جو ہم انشاءاللہ اس سفر میں دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل معجزہ تھا وہ کیا تھا۔ ہم مانتے ہیں کہ آپ پہ قرآن اترا، قرآن کی آیتیں تھیں، لیکن آپ نے اصل میں جو سب سے بڑا انقلاب دنیا میں پیدا کیا نا، وہ دعوت کے ذریعے پیدا کیا۔ آج 2016 میں ایک شخص کام کرنا شروع کرے، آج کتنے ریسورسز ہیں، ایک کلک کریں ہزاروں لوگوں کو میسیج چلا جاتا ہے نا۔ ٹویٹر دیکھ لیں، واٹس ایپ دیکھ لیجئے، فیس بک دیکھ لیجئے، انٹرنیٹ کھول لیجئے، ریڈیو پہ اناؤنسمنٹ دے دیں، ٹی وی پہ خبریں دے دیں، کتنا ایزی ہے میسیج کنوے کرنا، مانتے ہیں؟ آج ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اللہ کے نام پہ، کیا 23 ایئرس کے اندر وہ اتنے لوگوں تک پہنچ سکتا ہے اسلام کے نام پہ جتنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پہنچے؟ نہ ٹی وی، نہ ریڈیو، نہ کچھ، جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے ہو کے بات کرنی پڑتی۔ آپ کا اصل یہ معاملہ تھا کہ آپ نے اپنی گھر کے اندر رہ کر سادگی بھی رکھی، اپنی بیویوں کو بھی مطمئن رکھا، منافق جو آپ کے اوپر باتیں کرتے تھے اس کو بھی ساتھ رکھا، لیکن آپ نے کام نہیں چھوڑا۔ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو چیز آپ کو مجھے بہت دکھے گی انشاءاللہ، انقلاب پیدا کرنے والے لیڈرز کون ہوتے ہیں، وہ حالات اور مواقع کے محتاج نہیں ہوتے۔ میرے ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، آئیڈیل سچویشن نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ مسلمانوں کے لیے ایک نمونے کا گھر تھا، ایک آئیڈیل ہوم تھا آپ کا گھر، چھوٹے چھوٹے کمرے تھے آپ کے ازواج کے، حجرے تھے بالکل، جس کے اندر کبھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ لاڈ بھی کرتی تھی اور کبھی ایک دوسرے کے خلاف بات بھی کر دیتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے یہ کام شروع کیا کہ بہت کم ریسورسز کے ہونے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے مکہ میں 13 سال میں، اگلے 10 سال میں مدینہ میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو تبوک تک اسلام کی سرحدیں پہنچ چکی تھی۔ ہرقل کے دل پر اتنا روب طاری ہو چکا تھا کہ اس کو پھر بعد میں آنے کا موقع نہ ملا، اس کو جرت نہ ہو سکی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ کا جو بہت بڑا معجزہ تھا نا، آپ نے ایسے پیارے ساتھی چھوڑے کہ سورۃ فتح کے آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار ورحماء بينهم. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھیک ہے اللہ کے رسول تھے ہم نے مان لیا، لیکن جو ان کے ساتھی تھے وہ بھی کچھ کم نہیں تھے، جو کفر کے آگے بکتے نہیں تھے، جنہوں نے واقعی اس دنیا میں تبدیلیاں پیدا کر کے دکھائیں. تو بس آج بھی وہی کامیاب ہے جو ان کاموں کو لے کر چلے گا. آج شروع کریں آپ اور میں اپنی ذات، اپنا گھر، پھر اپنی فیملی، فیملی سے پھر برادری، پھر برادری سے اپنا گاؤں، گاؤں سے پھر ملک، ملک سے پھر آپ دوسرا ملک. آپ دیکھیے کہ 23 سال کے اندر پوری دنیا میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے. کیسے ہوگا یہ سب کچھ؟ جب آپ اور میں یہ مشن لے کر اٹھیں گے کہ ہم نے خود نہیں بدلنا، دنیا کو بدلنا. پوری زندگی آپ کی ہمارے آگے شیشے کی طرح ہے، کوئی بات بھی تو نہیں چھپی. آپ دیکھیے کہ جو مشہور لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی زندگیاں لوگوں سے چھپا لی جاتی ہیں. بہت سارے پرابلمز ہو جاتے ہیں لوگوں کو کہ نہیں وہ کون ہے، کہاں جا رہے ہیں، کب جائیں گے، سفر کر رہے ہیں نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ان کو چھوڑ دیں، ان کے بارے میں زیادہ باتیں نہ پوچھو، پرائیویسی میٹر ہے. نبی کا کوئی میٹر بھی پرائیویٹ نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ آپ دنیا میں ایک چینج لے کر آئے تھے. کوئی پروٹوکول نہیں تھا، کوئی آپ کے باہر کو بہت لمبی چوڑی لائن نہیں لگی ہوتی تھی اردلیوں کی، اس سے پوچھو اس سے پوچھو. لیکن کیسے مشکل حالات ہیں. اور آپ دیکھیے ہر تکلیف، چلیے انگلیوں پہ گنیں، ایک انسان جس کے بارے میں آپ کچھ بھی ہمدردی رکھتے ہیں نا، ایک بچہ، اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو جائے. آپ بتائیے وہ دن جس میں وہ بچہ پیدا ہوگا، خوشی کا ہوگا کہ دکھ کا ہوگا؟ لوگ دکھی ہو جاتے ہیں، کہتے ہائے بن باپ کا بچہ پیدا ہوا. پھر ماں کا انتقال 6 سال کی عمر میں، دادا کا انتقال 8 سال کی عمر میں. ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئے تھے پالنے کے لیے، لیکن ابو طالب کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا، غریب تھے بہت. اس دور میں سردار ہونا یا لیڈر ہونا اس بات کی دلیل نہیں تھی کہ آپ سیاہ و سفید کے مالک ہو گئے. سرداروں کے پاس تو بالکل کچھ ہی نہیں تھا، کھانے کو بھی نہیں ہوتا تھا. حتیٰ کہ یہ حالات ہو گئے تھے کہ وہ اپنے بیٹے علی کو بھی نہیں پال سکتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پالا. یہ اس احسان کا شکریہ تھا جو کہ آپ نے ادا کیا کہ چچا نے مجھے پالا تھا جوانی میں. یہ حالات لے کر ایک بچہ ہے. پھر ایک اور ہماری ذہن میں کسی کی ہمدردی کی ہوتی ہے، ہائے بیچارے کا بیٹا کوئی نہیں، اور ہیں بھی تو فوت ہو گئے. پھر کسی ایک انسان کے بارے میں آپ اپنے خاندانوں میں دیکھیں تو آپ کہتے ہیں ہائے پیدا ہوا تو باپ کوئی نہیں تھا، بچپن میں ماں بھی چھوڑ گئی، دادا بھی چھوڑ گیا، پھر چچا نے پالا تو وہ بھی بہت غریب تھا، پھر ساری سوسائٹی دشمن ہو گئی، پھر دیکھو بیچارے نے 15 سال، 15 کو بہت لمبا کر دیا، 15 سال بڑی لڑکی سے شادی کر لی، بچوں والی آ گئی میرے معصوم کمارے لڑکے کے اوپر. ٹھیک ہے جی. پھر ہائے فلاں کی تو صرف بیٹیاں ہی بیٹھی، 4 بیٹیاں ہو گئی میرے بیٹے کی، اور ان 4 میں سے 3 بیٹیاں نبی کی زندگی میں فوت ہو گئیں. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ صرف حضرت خاتمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے وقت موجود تھی، اور ٹھیک 6 ماہ کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں خبر دے دی تھی کہ اے فاطمہ، میرے بعد سب سے پہلے تم مجھے ملو گی آ کے. کیونکہ جب مرتا ہے انسان تو اپنے پہلے موجود جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے ملاقات ہو جاتی ہے. مجھے آپ بتائیں کون سا غم ہے جو اس پیارے نبی کو نہیں ملا؟ اور اگر بالفرض یہ غموں کو پال کر آپ بیٹھ جاتے اور روگ لگا لیتے اور بیماریاں پال لیتے اور دکھی ہوتے تو یہ کام کرتے؟ آپ کی زندگی کے 20 واقعات ایسے ہیں کہ آپ کی ذاتی زندگی میں آپ کی ضرورت ہے آپ کے گھر والوں کو، لیکن آپ اللہ کے راستوں میں لگے ہوئے. آپ کی بیٹی ہے، اس کا بچہ بیمار ہے، پیغام بھیجتی ہیں کہ ابا آئیے ذرا بچے کو دیکھیں، کہا کہ بیٹا میں تو اس وقت فلاں کام میں ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں. تھوڑی دیر پھر گزری، پھر پیغام آیا بچے کی بہت حالت خراب ہے، پھر بھی نہیں جا سکے. اور آپ کو پتا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام سے فارغ ہو کر پہنچے وہاں تو بچہ دم توڑ چکا تھا. آج کی بیٹی ہوتی کہتی جائیں کریں کام، آپ کو میرے سے تو پیار ہی نہیں ہے. آپ نے اس بچے کو اپنے ہاتھ میں لیا، آپ رو رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ ان للہ ما خزاں و لہ ما اعطا و کل شیئن عندہ باجل مسمی فلتصبر ولتحتسب. کیا کہتے ہیں آپ؟ صبر کرو بچی، اللہ کا تھا جو لے گیا، ہر چیز ایک وقت کے ساتھ ملتی ہے، جو آپ پاس ہے وہ بھی چلا جانا ہے، اس کی فکر کر لو. میں اپنے طور سے سوچتی ہوں کہ آخر وہ کیا مقصد تھا جو آپ کو سامنے نظر آ رہا تھا. چلیے یہ تو واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا، مجھے یقین ہے کہ جب بدر کے لیے نکلے تو عثمان غنی ساتھ نہیں جا سکے، क्यों? बीवी बीमार है। और वो बीवी कौन थी? नबी की बेटी। बेटी बीमार है, इनको दीन के काम पड़े हुए। आज की ज़बान में कोई ये कहेगा ना, कठोर जालिम जो सख्त दिल है, घर में गम पड़ा हुआ, ये जा रहे हैं दीन के कामों पे। तबुक का सफ़र, जिस वक़्त तो देखे बड़े बड़ों के पाँव हिल गए। अगर अल्लाह के नबी मजबूरियों और मुश्किलात के आने पे खुशियाँ मनाने वाले होते, कहते शुक्र अल्लाह का तबूक के मैदान से जाने की बात बच गई। क्या कि मुझे अल्लाह ने रोक लिया है, मैं क्या करूँ जी, मेरी बेटी बीमार है। दूसरी बेटी बीमार थी फिर, ना बदर से रुके ना तबूक से रुके। और बदर से वापस आए तो वो पहली बेटी का जनाजा है, तबूक से वापस आए तो दूसरी बेटी का जनाजा है। क्या आपको ये बातें नहीं समझ आ रही? ये अजनबियत नहीं, ये कोई हमारे कोई चाल चलन ऐसे दिखते हैं? आज आप देखिए, छोटी सी बात, उंगली में एक छिलतर चुभ जाती है ना, हम कहते हैं छोड़ो दीन को और दीन के काम को। ये अच्छे दिनों की बातें हैं, जब हालात फसासगार होंगे ना फिर करेंगे काम। बच्चे घर, बच्चे घर नहीं, गर्मी गर्मी गर्मी, सर्दी सर्दी सर्दी। मैं सोचती हूँ कि आज तो हल्का सा इतना सा उजर हमें अल्लाह के रास्तों से हटाता है। अल्लाह के नबी की कामयाबी क्या थी? क्या मर्द आहन थे, फौलादी मर्द थे? उस वक़्त आप देखिए कि बड़ी बड़ी ताकतें थी ना रोम और ईरान की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आगे टकरा गए। कौन किसी के आगे खड़ा होगा जिसका अपना सीना मजबूत होगा? खुद ही इतने ज़्यादा सेल्फ पिटी का शिकार है, आपको तो खुद ही अपने ऊपर इतना रहम आ रहा है, रोना आ रहा है, आप कहाँ अल्लाह के नाम पर खड़े होंगे? तो अल्लाह के नबी का असल में कारनामा ये था, खुशी ने नहीं रोका, गम ने नहीं रोका, दुख ने नहीं रोका, सुख ने नहीं रोका। हम कहते हैं गर्मी गर्मी गर्मी, काम नहीं होगा। सर्दी बहुत सर्दी सर्दी सर्दी, मौसम ख़राब, बारिश बर्फ़, काम नहीं होगा। अब खुशी आ गई, 2 महीने की छुट्टियां लिख दें। अब गम आ गया, 2 माह हमें भूल जाए। 1 माह के लिए पाकिस्तान जाना है, 15 दिन पहले छुट्टी दे दें, आके भी 15 दिन के बाद ही मिलेंगे। आपको समझ आ रहा है? वो लाडले लोग नहीं थे। और देखिए, आप इसको मेरी बातों के ऊपर ना लें, हम इस वक्त पढ़े मोहसिन इंसानियत कब बनते हैं आप? मुझे इंसानियत के लिए मोहसिन बनना है, आप अपने आप से ये सवाल करें, मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी ज़ात के बुत से बाहर निकलना पड़ेगा। आज एक आम मुसलमान की ज़िंदगी का मकसद क्या लगता है आपको? पहले पढ़ना, कैरियर, फिर जॉब, फिर शादी, फिर शादी के बाद अपना घर बनाना, गाड़ी चाहिए, सेलफोन चाहिए, फिर बीवी के लाड, शादी हुई तो हनीमून, फिर उसके नखरे, हर साल किरा पे उसको बड़ा सा कीमती तोहफा, डायमंड की रिंग, उससे पीछे तो हम हटते नहीं। फिर साल बाद बच्चा पैदा हो गया तो उस बच्चे के सारे लाड, हमारा बच्चा, हमारा बच्चा आंखों का तारा, उसका कमरा, उसकी प्रेम, उसकी कॉट, उसका सब कुछ कर करा के, अब बच्चा, बच्चे का स्कूल, बच्चे का स्कूल स्कूल स्कूल, पकड़े उसको डे केयर में लेके पकड़ा, 2-2.5 साल का बच्चा वहाँ स्कूलों में दिया, वो ऐसा सफ़र शुरू हुआ 20 साल तक, वो पढ़ना दिमाग पे सवार है, पहले स्कूल फिर कॉलेज फिर यूनिवर्सिटी, और उसके बाद फिर एक नया वही रिपीटिशन रिवाइज, जो अपने साथ था कल, आज वो अपने बच्चों के साथ हो गया। और इतने में एक पैगाम आ जाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। नबी ने लोगों को इस सहम से निकाला था, जो मैं समझी हूँ, शायद आप ना समझें इस बात को, कोई बात नहीं, हल्की फुल्की सीरत पढ़ के आप जाएं, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई मान नहीं है कि मैं आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ा सकूंगी, लेकिन जो मैंने महसूस किया है ना सीरत पढ़ के, वो ये किया, गम इज्तमाई, खुशी इज्तमाई, ज़िंदगी इज्तमाई। वो कहते हैं ना, पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। अगर जितने आज मुसलमान हैं, मोर देन 1 बिलियन, अगर हम इस्लाम के दरख्त के साथ जुड़े होते ना, तो आज पूरे कुफर के वानों में जलजले आए होते। अपनी जगह ही बातें बहुत है हमारी, तस्बीह पहले 100 दानों की होती है, फिर हमारी 500 दानों की भी हो जाती है, पहले कभी हज उमरा था, अब हर साल उमरा भी हो रहा है, पहले फ़र्ज से, अब माशाल्लाह तहज्जुद भी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप इस सीरत से, नबी सल्लम की ज़ाती इबादत से ज़्यादा आपकी इज्तमाई कोशिशों को देखेंगे। और फिर एक और पॉइंट पर भी ज़रा सी तवज्जो करें कि अरब क्या था उस दौर में, बेआब हो गया, ना वहाँ सब्ज़ा और ना पानी। और उस वक़्त भी जो दुनिया की बड़ी बड़ी कुव्वतें थी, रूम, ईरान, फारस, वो आज की तरह पढ़े लिखे और खाते पीते मुल्क थे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सारी उन मुल्कों से होती थी। लेकिन अल्लाह ने उस बस्ती को कितने रंग लगा दिए, क्यों लगाए? क्योंकि अज़म इरादे पुख्ता। वो कहते हैं ना कि मंजिलें खुद पुकारती हैं उन लोगों को जिनके अंदर कुछ दमखम होता है। تو میں نے آپ نے انشاءاللہ اس سال جو سیرت پڑھنی ہے نا اس کے بعد ہر دن خود سے پوچھنا ہے کیا میں اسی نبی کی امتی ہوں جن کی پوری زندگی اللہ کے دین کو بلند کرتے اللہ کے کلمے کو بلند کرتے گزر گئی. کم فانذر کا حکم ملا ایک بالکل ابتدائی دور میں, دوسری وحی ہے بعض لوگ کہتے ہیں, چلے دوسری تیسری تو ہوگی نا, کہ یا ایھا المدثر قم فانذر, سٹینڈ اپ اینڈ لوگوں کو وارن کریں. ایسے کھڑے ہوئے 23 سال پھر بیٹھے ہی نہیں. ہم قرآن بھی پورا پڑھ لیتے ہیں, ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہم قرآن پڑھ کیوں رہے ہیں. آپ میں سے بہت سارے لوگ جو قرآن کورسز میں داخلے لے رہے ہوتے ہیں, کیا سوچ کے لیتے ہیں آپ؟ لفظی ترجمہ آ جائے الحمدللہ آ جائے گا, تجوید اچھی ہو جائے اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ چاہتے ہیں آپ کو فقہ سننا سمجھ آ جائے, طہارت کے مسائل اور باقی چیزیں اور گرامر آ جائے, آ جائے گا. بٹ نیکسٹ, آج ہم مسلمانوں کو یہ نہیں پتہ سب کچھ کر کرا کے پڑھ پڑھا کے بننا کیا ہے. بات سمجھے, ایک بچہ میڈیکل کالج میں جائے نا, پڑھتا ہی جا رہا ہے پڑھتا ہی جا رہا ہے, 5 سال ہو گئے 6 ہو گئے, بن کچھ نہیں رہا بھائی, آپریشن کرنا آتا نہیں, ہاسپٹل میں جاب کرنی ہے نہیں, ابھی کتابیں پڑھ رہا ہوں ابھی اور پڑھوں گا, 20 سال پڑھتا ہی رہے. تو بھائی یہ بتاؤ کہ تم نے بننا کب گیا؟ بیوقوفی ہوگی کہ آپ پڑھتے ہی جا رہے ہیں بن کچھ نہیں رہے. ہمارا حال ہے کہ ہم عبادت کے نام پہ دین کے نام پہ پڑھتے تو جا رہے ہیں لیکن بن کچھ نہیں رہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ بنا دے. چلے جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.